السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاه والسلام لقد كان في ما كان قبلكم من الامم محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب الحق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. سامع المحترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو روشن ستارے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنی دانشمندی، اپنے عمل، اپنی جرأت اور بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے کہ قیامت تک ان کے جو بھی کارنامے ہیں وہ لکھے بھی جاتے رہیں گے اور پڑھے بھی جاتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی شخصیات کی ہمیں پیروی کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین کے، جن کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی میں نے ابتدان آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جن کے بارے میں خود رب کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اول سبقت کرنے والے یعنی ایمان میں آگے نکلنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور فرمایا کہ والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ کہ جنہوں نے ان کی احسان کے درجے پر خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی. تو یہ شخصیات کی جن کے لیے رب کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات وہ تیار کیے ہیں کہ جن کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی. اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کی جو بھی شخصیت اور ان کے حالات زندگی پر آج اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں کہ جو کہ عرض کی جائیں گی. یکم محرم، اس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، نئے سال کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم کو وہ شہادت کا دن بھی ہے. یہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے، یہ موضوع تو انشاءاللہ ہماری اگلی نشست کا ہوگا، اگلی جمعرات کا، لیکن آج انشاءاللہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں ان کا تعارف اختصار کے ساتھ، ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، ان کا جو قبول اسلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. پھر ان کے مناقب میں سے کچھ خصوصاً کچھ جو بھی اوصاف ہیں وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے، اور پھر شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کس طرح سے ہوئی ہے، تو وہ بھی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اس نشست میں یہ باتیں ہم سمجھیں گے. دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو دور خلافت ہے اس میں اسلامی سلطنت کی جو حدود ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک جو وہ پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے جو انداز حکمرانی تھا حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو دیکھتے ہوئے ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان جو وہ مٹ جاتا. آپ حضرت عمر فاروق کا نام عمر بن الخطاب تھا، اور لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، بلکہ کنیت بھی ابو حفص آپ کو عطا فرمائی، اور فاروق کے لقب سے آپ کو ملقب کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جو نسب ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ نوی پشت میں جا کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور 583 عیسوی میں مکے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو عدی کا قبیلہ تھا، اس سے آپ کا تعلق تھا. جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے والد نے آپ کو اونٹ چرانے کے کام پر جو وہ مامور کیا، اور جوانی ہی میں جو پہلوانی ہے، کشتی ہے اور شاہ سواری، اس کے فن میں جو ہے وہ آپ نے مہارت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی، اور پڑھنا لکھنا بھی جو ہے وہ سیکھ لیا تھا. پھر معاش کا جو آپ کے ذریعہ تھا وہ تجارت تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ نبوت کے 6ٹے سال یعنی 690 میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یعنی دار اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں جو فضائل ملتے ہیں اور کچھ آپ کی جو مناقب ہیں، انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ترمذی کی ایک روایت میں کہ جو کہ اعلان بھی کیا گیا، ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ خاتم النبیین کون ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مہر ہو گئی نبوت پر، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کانا بادی نبی لکانا عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر فاروق ہوتے. یہ آپ کا اعزاز ہے کہ جو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لقد کانا فیما کانا قبلکم من الامم محدثون، کہ یعنی تم سے قبل امتوں میں محدثین ہیں کہ جو کہ گزرے ہیں. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر، اور اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور محدث کی جو تعریف ہے ائمہ حدیث نے، وہ یہ فرمائی ہے کہ وہ شخص کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ حق جاری فرماتے. اور یہ بھی آپ کے مناقب میں اور فضائل میں ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ ضرب الحق علی لسانی عمر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر کے قلب و لسان پر حق ہے کہ جو کہ جاری فرماتے. آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی ہے کہ جو کہ نکلتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کے فضائل میں یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح سے ایک روایت میں ترمذی شریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر نبی کے دو وزیر یعنی اہل آسمان میں سے اور دو وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں. یعنی کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ ہر نبی کے دو وزیر اہل آسمان میں سے اور دو وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے وہ دو آسمانی وزیر ہیں، اور جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے یہ دو زمینی جو ہے وہ وزیر ہیں. تو یہ بھی ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عمر فاروق کے مناقب میں سے یہ بات ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے تمام صحابہ پر کہ آپ مراد رسول ہیں. مراد رسول سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو مانگا ہے، اور یہ یعنی وہ کہ جن کو نبی نے خود مانگا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اور اس حوالے سے وہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے روایت میں کہ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین کہ اے اللہ اسلام کو دو میں سے کسی ایک سے جو ہے وہ عزت بخش اور اسلام کو تقویت بخش. اور یہ دو افراد کون تھے؟ ایک تو وہ تھا کہ جو کہ جانی دشمن تھا اور بدترین دشمن تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون اسے قرار دیا. وہ کون؟ ابو جہل, اور اصل نام اس کا عمرو بن الحشام. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی جو ہے وہ دعائیں کی. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اسلام کو ان دو یعنی آدمیوں میں سے کسی ایک سے تو اسلام کو جو ہے وہ عزت بخش. اور وہ کون ہے؟ اما عمرو بن حشام و اما عمر بن الخطاب, یعنی عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا یہ لاٹری کس کے لیے کھلی؟ یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی. اور یعنی ابو جہل اس کے اندر وہ انانیت تھی, وہ اپنی انا کو فنا نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دعا اس کے لیے قبول نہیں ہوئی, تو لہٰذا وہ ہدایت سے محروم تھا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا ہے, یہ مراد رسول ہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کا بڑا پیارا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو دیگر صحابہ تھے وہ مرید رسول تھے. وہ کون تھے؟ وہ مرید رسول تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کون ہے؟ وہ مراد رسول ہیں. یعنی تمام دیگر صحابہ مرید رسول اور حضرت عمر فاروق وہ مراد رسول تھے. اسی طرح سے علماء اور فقہا کے مطابق یہ بھی اعزاز ہے حضرت عمر فاروق کو جو اللہ نے بخشا, کہ علماء فرماتے ہیں فقہا فرماتے ہیں کہ تقریباً 25 آیات قرآن ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے. اور ایک کیپشن اور ایک عنوان ہے کہ جو کہ فقہا قائم کرتے ہیں, موافقات عمر, یعنی قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیات میں سے 25 ایسی آیات ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی اللہ کے رسول کو, اس کی تائید میں یہ آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہوئی. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے اور فضیلت کی بات ہے حضرت عمر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک جو منقب ہے اللہ یعنی منقبت کا پہلو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کہ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جن کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بشارت دے دی؟ جنت کی بشارت دی. یعنی عشرہ مبشرہ, 10 وہ خوش نصیب کہ جن کو جنت کی بشارت اسے دنیا میں مل گئی, اس میں حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ کی ایک سعادت کا اور پہلو بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہے. تو یعنی کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے ایک اور پہلو آپ کی فضیلت کا وہ یہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور یہ خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر سے فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر, قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جب تم کو شیطان کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ شیطان راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ہے کہ جو کہ اختیار کر لیتا ہے. یعنی جس راستے پر تم آتے ہو شیطان اس راستے سے جب وہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو ہے وہ عطا فرمایا. یہ بخاری و مسلم کی روایت. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں جہاں یہ خاص طور پر حدیث مبارکہ آپ خطاب جمعہ میں خاص طور پر پڑھتے ہیں, اور اس میں صحابہ کرام کی جو بھی عظمت کے پہلو ہیں وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے, انہی میں سے یہ الفاظ بھی آپ سنتے ہوں گے, یقیناً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے خطاب جمعہ میں عربی خطبے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر, یعنی اللہ کے معاملے میں, اللہ کے احکامات کے معاملے میں, اس کی تنفیذ کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کے احکامات کے حوالے سے کوئی یعنی اس میں رعایت کا معاملہ وہ حضرت عمر کی شخصیت میں نہیں تھا. لہذا یہ ہے کہ یہ آپ کے فضائل اور جو بھی منقبت ہیں اس کے حوالے سے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی یہ کہ قبول اسلام جو حضرت عمر کا ہے یہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے. یہ جب آپ پہنچے ہیں کوئی 27 یا دو عمریں آتی ہیں، یا تو 27ویں عمر یا 33ویں عمر کو سال کو پہنچے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدائے توحید تھی وہ عرب کے معاشرے میں، عرب کی سرزمین پر اس نے ایک ہلچل ہے کہ جو کہ مچا دی. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت ہوا اور آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے تو عرب کی زمین میں ایک ہلچل مچ گئی تھی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پہنچا رہے ہیں اس کے نتیجے میں رحمی رشتے ہیں کہ جو کہ منقطع ہو رہے ہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، چچا بھتیجے کا نہیں، بھتیجا چچا کا نہیں، اور ایک لکیر ہے کہ جو کہ رشتوں کے درمیان وہ کھنچ چکی ہے، تو حضرت عمر اس وجہ سے شدید مخالف ہو گئے اسلام، اور اپنے خاندان کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں خوب جو ہے وہ مارتے پیٹتے تھے، یہ کیفیت تھی، اور ان پر سختیاں جو ہے وہ کرتے تھے کہ جو بھی اسلام سے جو ہے وہ بددل نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یکے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے ان واقعات نے حضرت عمر کا جو بھی موروثی عقائد تھے اس پر کاری ضربے ہیں کہ جو کہ لگائیں. انہی میں سے ایک واقعہ کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے، یہ نکلے ہیں گھر سے کہ اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤں گا، اذیت دوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ حرم میں آئے اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہیں، تو ایک پردے کی اوٹ سے یعنی دیوار کے پیچھے پردے کی اوٹ میں جو ہے وہ چھپ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورۃ الحاقہ کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں، تو آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے. تو جب حضرت عمر نے آڑ سے پیچھے سے جو ہے یہ آیات سنی ہے تو ایک دم سے قرآن مجید کی جو فصاحت ہے اور بلاغت ہے اس کا اثر ہوا اور بڑا تعجب ہوا، اور خیال یہ آیا کہ بھئی یہ جو محمد الفاظ ادا کر رہے ہیں یہ تو کوئی واقعی شاعر ہے. تو فوراً اسی وقت سورہ الحاقہ کی وہ آیت زبان مبارک پر اللہ کے رسول کے جاری ہوئی کہ وما ہوا بے قول شاعر قلیل اما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم بہت کم ہو کہ جو کہ ایمان لاتے. تو ایک دم سے جو ہے وہ ٹھٹک گئے کہ میری بات کو کیسے کیچ کر لیا اللہ کے رسول نے. لہذا فوراً کہا کہ یہ تو کوئی کاہن معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کہ آوازوں کو یہ جو ہے وہ سننے والے ہیں یہ تو کوئی کاہن ہے. تو فوراً اگلی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی سورہ الحاقہ کی کہ بلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں اور بہت کم ہو کہ جو کہ تم نصیحت پکڑتے. لہذا یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ متاثر ہوئے، بغیر جو وہ نہ رہ سکے. پھر دوسرا واقعہ قبول اسلام کی طرف جو ہے یہ اسلام کی طرف پیش رفت کا، وہ تو بڑا اہم واقعہ ہے کہ جس سے کس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. یعنی ایک دن جاہلی عزویت میں آ کر گھر سے یعنی تلوار نکال کے، میان سے ننگی تلوار لے کے، اور کس ارادے سے نکلے کہ آج میں معاذ اللہ محمد کو جب وہ شہید کر دوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب آپ کی تلاش میں یہ گھر سے نکلے، لہذا درمیان میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے رضی اللہ تعالی. انہوں نے تیور دیکھے بھاپ گئے کہ یہ کسی غلط ارادے سے عمر جا رہے ہیں، تو پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں محمد کا معاذ اللہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے بڑی حکمت سے جو ہے وہ رخ پھیر دیا. انہیں کہا حضرت نعیم نے کہ بھائی تم محمد کو تو بعد میں نمٹنا، پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے جو بھی بہنوں ہی اور تمہاری جو بہن فاطمہ ہے وہ تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، پہلے ان کو تو دیکھو. لہذا وہاں سے یہ جب سننا تھا کہ غصے میں بھرے ہوئے پہنچے ہیں، اپنی بہن کے دروازے پر آئے اور غصے سے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس وقت سورہ طہٰ کی آیات نازل ہوئی تھیں اور حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہوئے تھے اور دونوں کو اندر جو ہے یہ سورہ طہٰ کی آیات سنا رہے تھے. لہذا جیسے ہی انہوں نے آہٹ محسوس کی عمر کی، لہذا حضرت خباب تو اندر چھپ گئے، اور بہن نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اور دروازے میں سے داخل ہوتے ہی فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو، اور یہ ہے کہ اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ زدوکوب کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بہن درمیان میں بچانے آئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا ان کو بھی جو ہے وہ ایک ہاتھ رسید کیا، ان کا یعنی خون کا فوارہ جاری ہوا، اور اسی کیفیت میں بہن نے آ کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر جو یہ بات کہی کہ عمر یہ جان تو اب جا سکتی ہے لیکن اس سے دل سے جو ہے وہ اب اسلام نہیں نکل سکتا. اب یہ جملہ سننا تھا تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ حیرت میں جو ہے وہ آگئے کہ یہ صنف نازک جس نے آج تک جو ہے وہ میرے سامنے زبان نہیں کھولی, لیکن یہ کیا شے ہے کہ جو کہ اس طرح کی کیفیت اس کی ہو گئی. لہٰذا یہ ہے کہ فوراً دل نرم ہوا ہے اس بات کا, اپنی بہن کے اثر ہوا, اور یہ ہے کہ بڑی محبت سے نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی بہن سے فرمایا کہ فاطمہ تم کیا پڑھ رہے تھے, یعنی باہر سے میں سن رہا تھا کہ کچھ تم پڑھ رہے تھے, وہ کیا ہے؟ لہذا وہ اوراق چھپا دیے گئے تھے, ان کے آنے پر وہ اوراق جو ہے وہ لائے گئے کہ جس پر وہ آیات سورہ طہٰ کی لکھی ہوئی تھیں, اور یہ آیات پڑھنا تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بے اختیار تعریفی کلمات ہے کہ جو کہ جاری ہو گئے کہ یہ کیا خوب یہ کلام. اب یہ سننا تھا کہ خباب نرد کے جو کہ ابھی تک اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے ہیں اور بڑے خوش و خرم آ کے انہوں نے یہ نبی سنائی, یہ بات کہی کہ اے عمر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو کہ قبول فرما لے, اور میں نے کل ہی اللہ کے رسول سے تمہارے لیے دعا مانگتے ہوئے سنا تھا, ان کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی تھی کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دا. لہٰذا یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری طرح دل مائل با اسلام ہو گیا, اور یہ ہے کہ آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر جو وہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, آپ نے حضرت عمر کا دامن پکڑا اور فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آیا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یعنی اب یہ دامن پکڑ کے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس ارادے سے آیا تو حضرت عمر کے جسم پر جو ہے وہ کپکپی طاری ہوئی, اور آپ نے انتہائی نرم لہجے میں فرمایا کہ ایمان لانے کے لیے. یہ سننا تھا کہ یعنی خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ ہے کہ جو کہ لگایا, اور یہ کہ جو بھی وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اتنا زوردار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی جو بھی یعنی فضا تھی وہ اس نعرے سے جو ہے وہ گونج گئے. لہذا یہ ہے کہ وہ شخص کہ جسے دنیا کی تاریخ میں فاروق اعظم جو ہے وہ بننا تھا اور اسلام کی دہلیز پر کس طرح سے اپنا سر خم جو ہے وہ کر چکے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو کہ سر لینے آئے تھے اور اپنا سر جو ہے وہ دے کے قدموں میں ڈال کر جو ہے وہ چلے گئے اور اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو گئے. یہ قبول اسلام کا بڑا دلچسپ واقعہ حضرت عمر فاروق کا. اسی طرح سے حضرت عمر کے جو بھی مناقب ہیں اس میں ایک جرت کا جو مظہر ہے نا آپ کے اندر شخصیت میں وہ بھی بڑا کمال کا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت 40 افراد تھے اہل ایمان کے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور یہ ہے کہ اس وقت مکے میں صورتحال یہ تھی کہ سب چھپ کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے, کوئی خانہ کعبہ میں آ کے باجماعت نماز ادا نہیں ہو پاتے تھے ظلم و ستم کی وجہ سے. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک نیا دور کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے, اور آپ نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس پر جو بھی مشرکین کی شدت تھی ظلم کی اس کو ڈٹ کر جو ہے وہ سہا ہے, مقابلہ کیا ہے, اور پہلی دفعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں پہلی دفعہ نماز ہے کہ جو کہ ادا کی, اور کفار کے مقابلے میں جو بھی آپ کی عظیمت ہے اور پامردی ہے اور اسلام کی جو حمایت اور غیرت کا جو بھی اظہار آپ نے کیا ہے تو اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب کون سا عطا فرمایا؟ فاروق, فاروق اعظم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب ہوا, اور فاروق کے معنی ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والا. یعنی حضرت عمر نے واقعتاً کفر اور اسلام اور حق و باطل کو جو ہے وہ بالکل جدا کیا. پھر جرت کا مظہر وہ ایک واقعہ اور بھی ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کا حکم آیا اللہ کے رسول کو, اہل ایمان نے پھر مکے سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کی ہے, تو اکثر تو چھپ چھپا کے جو ہے وہ ہجرتیں ہو رہی تھیں, لیکن یعنی ہجرت سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے, بھرے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں, اور یہ نہ کہنا کہ میں نے چھپ کر جو ہے وہ ہجرت کی, اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو مجھے ہجرت سے آ کے روک لے. یعنی علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے جو ہے وہ ہجرت کا اعلان کیا ہے اور پھر آپ نے ہجرت کی. لیکن کفار میں سے کسی کو جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی راستہ ہجرت کے حوالے سے وہ روک سکے. تو یہ آپ کی جو جرت ہے اور اس کی کیفیت وہ دو مثالوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح سے آپ کے مناقب میں ایک شے جو ہے وہ بہت اندر تھی آپ کے, وہ تھی تواضع اور انکساری. اور اس حوالے سے یعنی خلیفہ ہونے کے باوجود, خلیفہ دوم ہونے کے باوجود آپ کا جو لباس ہوتا تھا, آپ کی جو زندگی تھی انتہائی سادہ تھی, معمولی لباس ہے کہ جو کہ آپ پہنتے تھے. اور یعنی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو شمار کرنے والے نے شمار کیا کہ آپ کا جو تہمن آپ پہنے ہوئے تھے اس پر 12 پیوند ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے تھے. اور یہ کون ہیں؟ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن سادگی کی کیفیت یہ ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے اور تہمن پر 12 پیوند ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے تھے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بنے اور مسند خلافت پہ بیٹھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں سخت ہوں, مجھ کو نرم فرما, میں کمزور ہوں اور مجھے قوت عطا فرما. پھر خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے تو اس سیڑھی پر بیٹھ گئے کہ جس پر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول آپ پاؤں رکھتے تھے. لہذا اس پر جہاں پاؤں آپ کے ہوتے تھے صدیق اکبر کے, وہاں پر آپ نے اپنے یعنی تشریف رکھا, آپ وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ اوپر بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے کہ جہاں صدیق اکبر کے جو ہے وہ پاؤں ہوتے تھے. یعنی اتنی عارضی ان کا ساری کا معاملہ حضرت عمر فاروق کا. اسی طرح سے ان کی حکومت میں اس قدر جو ہے وہ آزادی تھی جب آپ امیر المومنین تھے کہ عام جو بھی لوگ ہیں وہ بھی بغیر کسی خوف کے جو ہے وہ گفتگو کر جاتے. ایک مرتبہ ممبر پر آپ خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو لہٰذا یہ ہے کہ تم کیا کرو گے. تو ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور تلوار نکال کے کہا کہ اے عمر ہم اس سے آپ کو سیدھا کر دیں. تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ عطا کیے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں اور اسلام سے ہٹنے لگوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ آج یہ تصور حکمرانوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر اس طرح کی بات کرے اور اتنی عارضی اس کے ساری جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے آئے. لیکن یہ تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق. اسی طرح حضرت عمر بیت المال کی نگرانی کے حوالے سے بھی بڑے دیانتدار تھے اور بڑے حساس تھے. ایک مرتبہ احنب بن قیس وہ کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عمر سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ادھر ادھر دیوانہ وار جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ دوڑ لگا رہا ہے, دیوانہ وار پریشانی کے عالم. تو احنب کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ آؤ تم بھی میرا ساتھ دو, بیت المال کا ایک اونٹ ہے کہ جو کہ بھاگ گیا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس میں غریبوں کا حق ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں, کسی کو بھی کہتے تھے وہ آپ کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ اونٹ لا دیتا. تو اس پر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا, میں بھی اللہ کا غلام ہوں اور میری یہ ذمہ داری ہے. اور دیوانہ وار ادھر ادھر اونٹ کی تلاش میں جو ہے وہ بھاگ رہے تھے. اسی طرح سے فاتح بیت المقدس یا بیت المقدس یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے یہ سعادت ہے کہ جو کہ نصیب ہوئی. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عمر فاروق کو کہ بیت المقدس کی جو بھی آزادی ہے وہ آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے. یعنی یہاں کے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی بیت المقدس کی جو بھی فتح کرنے والا جو شخص ہے اس کی علامات ہماری, اس کی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں. عیسائیوں نے بات کہہ دی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ اس شخص کو لے کر آؤ. اور جو نشانیاں انہوں نے بتائی اپنی کتابوں سے دیکھ کر تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے امیر المومنین حضرت عمر کی نشانیاں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر جو ہے وہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ آپ آئیں تاکہ یہ بیت المقدس کی کنجیاں ہمارے حوالے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیت المقدس سے روانہ ہوئے، اور یہ سفر بھی بڑا عجیب و غریب ہے، باقی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ایک اونٹنی لی ہے سفر کے لیے اور ایک غلام جو ہے وہ ساتھ میں لیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک تھیلے میں دو تھیلے تھے ساتھ میں، ایک میں ستو تھا اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، اور سامنے جو ہے وہ بھرا ہوا پانی کا مشکیزہ تھا. لہٰذا یہ ہے کہ اب لمبا سفر تھا اور دونوں یعنی وہ خود اور غلام ایک ساتھ اونٹ پر سوار ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ ساز و سامان بھی تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر طے کیا ہے حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ تم نکیل پکڑ کے پورا سفر لمبا اور تم آگے چلتے رہو، میں مزے سے اونٹ پر بیٹھا رہوں. باریاں مقرر ہوں گی، کچھ تم بیٹھو گے اونٹ پر، میں نکیل لے کے اونٹ کی آگے چلوں گا، اور پھر یہ ہے کہ پھر میری باری ہوگی تو میں بیٹھوں گا. لہٰذا اس طرح سے اپنے غلام کے ساتھ وہ منع کرتا رہ گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ باری وہ مقتص کی. اور جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی ساتھی تھے، حالت یہ تھی کہ اب باری کس کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی؟ حضرت عمر فاروق کی باری تھی اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلنے کی، اور غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی. اس حالت میں بیت المقدس میں انٹری ہوتی ہے، اور اس سے کچھ پہلے ابو عبیدہ نے دیکھا کہ آپ کی جو بھی پوشاک ہے، آپ کے جو کپڑے ہیں، وہ بڑے پٹے پھٹے پرانے ہیں، اور اس پر گرد جو بھی جو لگی ہوئی ہے، میلا کچالا لباس آپ کا ہو گیا سفر کی وجہ سے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ نئی پوشاک اور بڑی قیمتی پوشاک وہ لے کر آئے حضرت عمر کی خدمت میں کہ بھئی آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بڑے لوگ ہیں، لہٰذا کم از کم اپنا لباس تبدیل کر لیں. تو بڑا تاریخی جملہ ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ ہمیں عزت جو ہے وہ لباس سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام سے ملی. لہٰذا کس حالت میں داخل ہو رہا ہے؟ پھٹا پرانا لباس، بوسیدہ لباس، اور اونٹ پر غلام بیٹھا ہوا ہے، اور آگے جو ہے وہ نکیل پکڑ کے وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور یہی وہ نشانیاں ہیں کہ جو دیکھی تھیں اور کتابوں میں لکھی تھیں، اور فوراً بغیر کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق کو بیت المقدس کی جو وہ کنجیاں ہیں وہ حوالے کر دیں گے. اسی طرح سے کرامات، وہ بھی بڑی اہم واقعات ہیں حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ. میں دو واقعہ آپ کو سناؤں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، اللہ نے جو ان کا مقام ایسا بلند کیا کہ کئی کرامات آپ کی زندگی میں آپ سے ظہور ہوئی. یعنی مصر کی فتح جب ہوتی ہے تو وہاں کے جو گورنر مقرر کیے حضرت عمر نے، وہ عمر بن العاص تھے رضی اللہ تعالیٰ. اور وہاں مصریوں کا جو ایک رواج چلا آ رہا تھا زمانہ جاہلیت سے، وہ یہ چلا آ رہا تھا کہ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے تھے ایک نوجوان لڑکی کو. لہذا یہ ہے کہ جب اسلام غالب آیا اور مصر ہاتھوں میں آیا، دار اسلام میں آیا، تو حضرت عمر بن عاص نے مصریوں کو اس جہالت کی جو بھی رسم ہے اس سے منع کر دیا کہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہو. اور پھر یہ ہے کہ دریائے نیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ خشک ہو گیا. تو اب یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ گورنر نے لکھ کے بھیجا حضرت عمر فاروق کو، امیر المومنین کو. لہذا اب امیر المومنین نے ایک خط ہے کہ جو کہ لکھ کے بھیجا گورنر، اور ان کو ہدایت دی کہ خط جو ہے یہ دریائے نیل میں ڈال دینا. اور اس خط میں کیا تھا؟ خط میں لکھا تھا کہ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دریائے نیل کے نام. اور لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے، یعنی معلوم ہو کہ اگر تم خود بخود جاری ہوتے ہو تو مت جاری ہو. یعنی دریائے نیل سے خطاب کر کے خط میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے، تیرے اختیار میں جاری ہونا، تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ سبحانہ و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے استدعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے. اور جب یہ خط ہے عمر فاروق کا دریا میں ڈالا گیا تو وہ ایسا جاری ہوا دریا نیل کے معمول سے زیادہ، یعنی کئی، یعنی 16 گز پانی روایت میں آتا ہے کہ وہ مزید پانی ہے کہ جو کہ چڑھ گیا، اور آج تک جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو یہ کرامات حضرت عمر فاروق کی، ان میں سے ایک کرامت کا معاملہ یہ تھا. اسی طرح ایک اور کرامت دیکھیے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی. ایک لشکر ہے کہ جو کہ آپ نے، ایک صحابی ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سربراہی میں ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا نہاوند کے علاقے میں. لہٰذا یہ ہے کہ کچھ دن بعد اب وہ نہاوند میں جنگ جاری ہے حضرت ساریہ کی سربراہی میں، اور سچویشن ایسی آ گئی کہ اب یعنی کفار جو ہے وہ غالب آ رہے تھے بالکل، اور شکست کا معاملہ تھا مسلمانوں. اور کوسوں دور ادھر بیٹھ کے حضرت عمر فاروق جو ہے وہ مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اچانک جو ہے وہ درمیان میں بولتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل، تین مرتبہ یہ الفاظ آپ نے کہے غیر متوقع، یعنی واعظ و نصیحت کو روک کر ایک دم سے یہ تین دفعہ یہ الفاظ آپ نے ادا کیے اور پھر بقیہ واعظ و نصیحت جو ہے وہ آپ نے مکمل کیا. اب وہاں سے جب وہ لشکر نہامن سے واپس آیا ہے اور واپس آ کے صحابہ نے اپنی پوری کارگزاری پیش کی حضرت امیر المومنین کے سامنے، عمر فاروق کے سامنے، انہوں نے کہا کہ ایک سچویشن ایسی آ گئی تھی تو ہم بالکل شکست کے دہانے پر تھے، اور ہمیں پھر اچانک آواز آئی حضرت ساریہ کو کہ یا ساریہ الجبل، تین مرتبہ، تو لہٰذا ہم نے فوراً پہاڑ کا رخ کیا ہے اور وہاں سے پھر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر کے حملہ کیا، تو پھر ہماری شکست و فتح میں تبدیل ہو گئی اور ہم فاتح بن کر آئے. اور کوسوں دور جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام ہے کہ جو کہ دیا اور اللہ نے پہنچایا، یہ کرامات ہیں کہ جو کہ ان میں سے ایک کرامت حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ. باقی یہ ہے کہ آپ کی جو خدا خوفی ہے اس کے حوالے سے بھی کئی واقعات ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، کچھ واقعات آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدا خوفی ہے اس میں وہ بڑا عظیم واقعہ ہے کہ آپ کیونکہ امر المومنین تھے اور پوری رعایا کی ذمہ داری تھی ریاست کی 22 لاکھ مربع میل، تو آپ راتوں کو جو ہے وہ لباس یعنی بدل کے اور لوگوں کی جو بھی کیفیات ہیں ان کو دیکھتے تھے اور معلوم کرتے تھے کوئی پریشانی میں تو نہیں. لہذا یہ ہے کہ آپ مدینے سے 3 میل دور پہنچے اور یعنی اپنا لبادہ تبدیل کر کے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ امیر المومنین ہیں، کوئی پروٹوکال نہ شروع ہو جائے. لہذا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے چند بچے ہیں آس پاس بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور وہ عورت ہے کہ جو کہ چولہے پر ایک کوئی ہانڈی پک رہی ہے اور بچے جو ہے وہ بلک رہے ہیں. حضرت عمر نے آ کے پوچھا عورت سے بھئی کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانا نہیں ہے اور بھوک سے میرے بچے بلک رہے ہیں اور میں نے صرف ہانڈی پر پانی جو ہے وہ چڑھا دیا ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ وہ بہل جائیں، لیکن میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اب یہ کیفیت دیکھی ہے، فوراً مدینہ واپس آئے اور یہ ہے کہ جو بھی ساز و سامان تھا کھانے پینے کا وہ ایک تھیلے میں بھرا ہے اور غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ ذرا اس تھیلے کو میرے یعنی پیٹ پر لا دو. وہ ہاتھ جوڑتا رہ گیا کہ امیر المومنین میں یہ تھیلا اٹھا لیتا ہوں پہنچا دوں. کہ نہیں، کیا تم قیامت میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے، لہذا میری پیٹ پر لا دو. اور پیٹ پر لاد کر جو ہے وہ پہنچے ہیں اس مقام پر، اس عورت کو وہ چیزیں دی ہیں اور پھر وہیں بیٹھے رہے جب تک کہ وہ کھانا پک نہیں گیا. پکنے کے بعد بچوں نے کھانا کھانی لیا، اور کھانا کھانے کے بعد جب تک بچے کھیل کود نے آپ کا انہوں نے بچوں کا نہ دیکھ لیا اس وقت تک وہاں سے نہیں گئے. اور عورت پہچان نہیں سکی، عورت کہتی ہے کہ واقعتاً اس نے کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تو تم ہو نہ کہ عمر، یعنی وہ پہچان نہیں سکی کہ یہی عمر ہے رضی اللہ تعالی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آپ کی یہ کیفیت ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو بھی معاملہ ہے اس کے حوالے سے وہ عظیم روایت بھی آتی ہے نا کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے اپنی جان سے بھی زیادہ. تو اب کوئی جذباتی کیفیت اختیار نہیں کی. حضرت عمر نے فرمایا، پہلے سوچا اپنے دل میں، جانچا اپنے آپ کو، پرکھا، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کروں. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اب تمہارے ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی ہے. اور آخر میں حضرت عمر کی جو عظیم شہادت ہے، یہ اللہ یعنی حضرت عمر فاروق ہمیشہ شہادت کی تمنا جو ہے وہ ان الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا رتبہ عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت کس کے شہر میں واقع فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ شہر میں میری موت جو ہے وہ واقع ہو، میری شہادت جو ہے وہ واقع ہو. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دعا آپ کی قبول فرمائی. اور 24 ذی الحجہ یہ 23 ہجری کو بدبخت وہ جو ایرانی مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس نے عین مسجد نبوی میں حالت نماز میں آپ امامت کے لیے آگے کھڑے ہوئے نماز شروع ہوئی ہے اور پچھلی صف میں یہ کھڑا بدبخت اس نے زہر آلود خنجر ہے کہ جو کہ پیوز کیا آپ کے اس یعنی وار کیا اور وہ آپ کے یعنی آپ زخموں سے چور ہوئے اور گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے کہ تم نماز پڑھاؤ. اور بہرحال یہ ہے کہ قاطر بالآخر جو ہے وہ پکڑا گیا اور یہ ہے کہ اپنے خنجر سے اس نے اپنے آپ کو مار لیا, اپنے سینے میں اتار لیا اور وہ جان نہ حاصل ہوا. بہرحال یہ ہے کہ علاج کے لیے بڑے مشہور جو بھی طبیب ہیں ان کو بلایا گیا لیکن جو بھی دوائی پلائی گئی وہ زخم کے راستے سے جو وہ باہر آ گئی. یہ آپ نے دیکھا تو اللہ یعنی حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری جو آرزو تھی شہادت کی وہ یعنی وہ قبول فرما لیا, اس کو پورا کر دیا ہے. لہذا یہ ہے کہ اب مجھے دوا کی نہیں بلکہ یہ ہے کہ اب دعا کا وقت ہے کہ جو کہ شروع ہوا ہے. لہذا یہ ہے کہ مجھ کو میرے مولا کے سپرد کر دو. اور پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے میرا قاتل کون ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ کوئی مجوسی غلام ہے. تو یہ سن کر اللہ کا شکر جو ہے وہ آپ نے ادا کیا کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ جو وہ رنگین نہیں ہوئے. بہرحال یہ ہے کہ پھر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا یعنی اس کیفیت میں زخمی حالت میں کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو, شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے, شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے. اور پھر فرمایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر میرا سلام عرض کرو اور میری طرف سے ایک درخواست رکھو کہ عمر پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی وہ جگہ چاہتا ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے وہ رکھی ہے جگہ. یعنی امی عائشہ صدیقہ نے جہاں آج عمر فاروق مدفون ہے وہ امی عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی. یعنی اللہ کے رسول کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر ہیں اور پھر آپ کے پہلو میں وہ قبر ایک اس میں حضرت عمر فاروق ہیں, یہ جگہ کس کے لیے رکھی تھی؟ امی عائشہ نے اپنے لیے. لہذا درخواست کرو امی عائشہ سے کہ حضرت عمر وہ پہلو رسول میں دفن ہونا چاہتا ہے وہ جگہ کہ جو آپ نے اپنے لیے رکھی. جب بیٹے نے اپنی روحانی ماں سے درخواست کی تو فوراً امی عائشہ نے جو ہے وہ قبول کر لی, منظور فرما لی. اور امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی لیکن فاروق اعظم جیسے جل قدر صحابی کو میں انکار نہیں کر سکتی. لہذا یہ ہے کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلو مصطفیٰ میں دفن ہونے کی جو بھی اجازت پاتے ہیں اور پھر آپ کا جو بھی انتقال ہوتا ہے 63 سال کی عمر میں 24 ہجری یکم محرم کو, اس عظیم شخصیت کا تاریخ ساز شخصیت کا شہادت کا واقعہ ہے کہ جو کہ پیش آتا ہے. اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور یعنی روزہ نبوی میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں آپ جو ہے وہ دفن ہوئے. اور بہرحال یہ ہے کہ آپ کے جو کارنامے اس میں بس یہ آخری بات ہے کہ آپ کے دور خلافت میں اندازہ کیجئے کہ 3600 علاقے ہیں کہ جو کہ فتح ہوئے, 3600, اور 900 جامع مسجدیں ہیں کہ جو کہ مساجد وہ قائم ہوئیں, 4000 عام مسجدیں ہیں کہ جو کہ قائم ہوئیں. پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال یعنی خزانے کا ایک محکمہ ہے کہ جو کہ قائم کیا اور آج پوری دنیا میں یہ بیت المال اور خزانے کی جو بھی کیفیت ہے محکمہ وہ قائم ہے. اسی طرح عدالتیں آپ کے زمانے میں قائم ہوئیں اور قاضی ہیں کہ جو کہ آپ نے مقرر کیے. جیل خانے کا تصور یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہے. اسی طرح پولیس کا جو بھی محکمہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے یہ محکمہ ہے کہ جو کہ قائم فرمایا. تو بہرحال یہ وہ عظیم شخصیت کے وہ عظیم کارنامے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی یہ تربیت یافتہ جانصار ساتھی ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور آخری سانس تک دین اسلام اور اس عادلانہ نظام کے غلبے کی جد و جہد کی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے اور پھر یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بھی خاندان کے لوگ ہیں ان کی شہادت ہے عاشورہ کے دن ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بھی ہماری گفتگو رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین متین کے لیے تن من دھن لگانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.